السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ فاطر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ سورۃ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 15 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آج جو گفتگو میں باتیں آئیں گی ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ انسانوں کی محتاجی اور بے بسی کا ذکر فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کا ذکر فرما رہے ہیں. تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے اور آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کی روش اختیار نہ کرو اور تم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. اللہ تمہیں مٹا کر، اللہ تمہیں ختم فرما کر کسی اور مخلوق کو لے آئے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، مگر ساتھ بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ اللہ کی بندگی سے فرار اختیار کرنا اس کا پھر نتیجہ بھی نکلے گا. کل اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہے اور اس پیشی کے موقع پر ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ کوئی چاہے کہ میرا قریبی دوست ہے، رشتہ دار ہے اور دنیا میں بڑا یہ میرا قریبی تھا، میرے دکھ درد میں میرا شریک ہوا کرتا تھا اور وہ آج میرے کام آ جائے، کچھ میرا بوجھ اٹھا لے، تو فرمائے گا نہیں، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چاہے وہ قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے اس پیغام سے فائدہ کنہیں ملے گا، وہ کہ جن کے سامنے آخرت کی منزل ہو، جو اس ظاہر کی دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ اصل زندگی، آخرت، اصل حقیقتیں جو کہ نظر نہیں آ رہی اس وقت، ان پر جن کا ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ وہ عمل کا ثبوت بھی پیش کرے، ایسے لوگوں کو پیغمبر کی دعوت نفع دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کانٹراسٹ، ایک تقابل پیش کیا ہے. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ دھوپ کی تپش اور سایہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نابینا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، بنیادی مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں تک بشارت پہنچے جو اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کر لیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی دیا جائے تاکہ کل کوئی جھوٹے بہانے پیش نہ کرے جب اللہ کی عدالت لگے اور اپنے فرار کے لیے بہانے تراشنے کی کوشش نہ کرے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اگر آج کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت حق کو رد کر رہے ہیں تو یہ ماضی میں بھی ہوا. لیکن پھر اللہ ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ماضی میں پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے اور حق سے جی چرانے والے، بلکہ حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانے والے، یہ کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ان کا تذکرہ اس رکوع کے آخر میں کیا گیا. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاطر کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، بھکاری ہو، محتاج ہو اللہ رب العالمین کے حضور. واللہ الغنی الحمید، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. انسان اپنے وجود میں نگاہ ڈالے، ہارون رشید کے حوالے سے حکایت مشہور ہے سمجھانے کے لیے کہ کبھی پانی میسر نہیں آیا تو کسی نے پوچھا اگر ایک گلاس پانی تمہیں مل جائے تو تم کیا دینے کو تیار ہو؟ کہا اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہو. پھر کبھی موقع لگا، طبیعت خراب ہو گئی اور پانی جو وجود میں جا رہا ہے وہ پیشاب کی صورت میں خارج نہیں ہو رہا، تو پھر کسی نے پوچھا اگر تمہارا علاج ہو جائے تو تم کیا دو گے؟ کہا کہ آداب آدھی سلطنت میں دے دوں گا تمہیں، سمجھانے کے لیے حکایت ہوا کرتی ہیں۔ تو کسی نے تذکرہ کیا کہ تمہاری سلطنت کی ویلیو کیا ہے، ایک گلاس پانی اگر اندر نہ جائے تو مصیبت ہے، نہ ملے تو مصیبت ہے، اور چلا جائے اور باہر خارج نہ ہو تو بھی مصیبت ہے۔ ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، ایک ایک عضو جو ہمارے وجود میں ہے ہم کس قدر اللہ کی بھکاری، کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج۔ ایک ایک لقمہ کھانے کا جو ہمارے وجود میں جاتا ہے تو ایک ایک دانہ کہاں وہ ڈلتا ہے، زمین میں، وہاں سے لے کر کسی ڈش کی صورت میں، وہ بریانی ہے جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے وجود میں ایک ایک لقمے کا جانا کس قدر ہم بے بس اور کس قدر ہم محتاج ہیں۔ اسی کا اظہار اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، حدیث قدسی میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام فرماتے اور رسول اکرم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے کے سارے انسان و جنات سب کے سب محتاج ہیں، اور تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس سے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا، تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس عطا کروں، اللہ فرماتے تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ انسان گنتا چلا جائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے، کس قدر اللہ کی نعمتیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سادہ ترین اسلوب ہے قرآن کا بندے کو اب اس بندے کی حقیقت یاد دلانے کے لیے اور اس کی محتاجی اور اس کی بے بسی یاد دلانے کے لیے۔ ہم بھی ذرا غور کر لیں، کبھی پیشاب کسی انسان کا رک جائے اور کبھی تکلیف ہوتی ہے تو کیا گزرتی ہے انسان کے اوپر، پانی کا گلاس نہ ملے، شدید گرمی ہو، کیا گزرتی ہے انسان کے اوپر، کس قدر ہم محتاج۔ تو اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے، انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھکاری، اس کے فقیر، اس کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ وہ تو بے نیاز ہے، الحمید، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے، بھکاری تم ہو، عطا کرنے والا وہ ہے، اور اللہ غنی ہے، تمہارا محتاج نہیں کہ تم اس کی شکر گزاری کرو، تم اس کی بندگی بجا لاؤ۔ اس نے اگر اپنی بندگی کا تقاضا کیا تو اس کو حق ہے، اس نے اگر شکر گزاری کا مطالبہ کیا تو اس کو حق ہے، مگر اس کا فائدہ تمہیں ہے، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں۔ آگے ذکر آئے گا، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، پاکیزگی کی روش اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے۔ اللہ کو تمہاری محنتوں کا، تمہارے سجدوں کا، تمہارے رکوعوں کا، تمہاری نمازوں کا، تمہارے روزوں اور صدقہ اور خیرات اور عمرہ اور حج اور نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ الغنی وہ بے نیاز ہے، الحمید آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، ترمذی کی روایت، یہ بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، اول تو امکان نہیں، لیکن بالکل ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک حالت سجدہ میں پڑا رہے، یہ شخص بھی جب اللہ کے حضور جب کھڑا ہوگا قیامت کے دن، تو جب اللہ کا جلال دیکھے گا تو ساری زندگی کے اس عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جتنا اس بات کا ہمیں استحضار ہوگا، یہ حقیقت جتنی یاد رہے گی اتنی ہی بندے میں عاجزی پیدا ہوگی، اللہ ہمیں تکبر کے ہر شکل سے بچائے۔ آگے فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور کسی نئی مخلوق کو لے آئے، اللہ کو کوئی تمہاری حاجت نہیں۔ مسلم شریف کی جس روایت کا بھی حوالہ دیا گیا اسی میں آتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے جنات، تمہارے سارے کے سارے انسان، اول سے آخر تک سب کے سب سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے سارے کے سارے انسان، خربوں انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے آخر تک تو خرب ہو جائیں گے نا، سارے کے سارے سب سے زیادہ فاسق اور فاجر اور گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی شان میں، اللہ کی بادشاہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فائدہ تمہارا ہے، تم یہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ہٹا لے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی اور مخلوق کو لے آئے۔ یہ خطاب تو اللہ کا ہے سارے انسانوں سے، ٹھیک، ایک خطاب اللہ کرتا ہے ایمان والوں سے، سورہ محمد کی آخری آیت صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم رخ پھیر لو گے، اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا۔ تمہیں ہٹا دے گا. ایمان والوں سے خطاب ہے. اسی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بھی جھنجھوڑا گیا. اسی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان والوں کو قتال تک کے لیے ابھارا گیا. اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اللہ کی نصرت اس کے دین کی مدد کے لیے ابھارا گیا. اب بالکل آخری آیت میں فرمایا ان تتولوا, اگر تم منہ پھیرو گے, تم روگردانی کرو گے, اس کے دین کو فراموش کرو گے, اس کے دین کی جد وجہد سے جی چراؤ گے, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکون امثالکم, اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور اب اللہ نے کچھ کچھ دکھانا شروع کر دیا. کفار کے ملکوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور ان کی جب حالات زندگی ہم پڑھتے تو عش عش کر اٹھتے ہیں, اور ان کی جب اب محنتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے, اگر کوئی رمق باقی ہو تو, ورنہ بغیرت سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور کبھی شاہ ولی اللہ نے بھی فرمایا رحمتہ اللہ علیہ, کوئی کش اپنا وہ ذکر فرماتے ہیں کہ کبھی آئندہ کبھی ایسا بھی ہوگا اللہ کسی بڑی قوم کو اسلام کی توفیق دے دے. ہمارے برابر میں بیٹھا ہے ہندو کروڑوں کی تعداد میں, کوئی بعید نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتے تھے. حدیث سے تو یاد آ تھا اللہ اپنے دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو اللہ کسی کافر کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا کام لے لے, اللہ کی شان بے نیازی کا اعلان ہو رہا ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشت کا بھی اظہار کیا ہے. ذرا توجہ طلب بات کہ پہلے تو پٹائی ہوئی ان ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کی, اللہ نے اس سے محفوظ رکھے. کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, پھر انہیں تاتاریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے, اور وہ پھر سلطنت عثمانیہ کا معاملہ وہیں سے شروع ہوا. کوئی بعید نہیں, اگر تم رخ پھیرو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. تو خطاب سارے انسانوں سے ہوا, تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے اس امت سے خطاب ہے, تم اللہ کے دین کو نہیں تھامو گے, اللہ بے نیاز, اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. وہ تو ہو جائے گا, پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ حشر ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر. 68 برس ہو گئے, دین کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے, دین ہماری ترجیحات میں کتنا ہے وہ ہمارے سامنے, اور نتیجے اس شہر میں اس ملک میں ہمارے سامنے. کتنا مرضی آپ کے سامنے پیش کیا جائے, دین ہم نے چھوڑا ہے, اس کے نتیجے آج ہم بھگت رہے ہیں اس ملک کے اندر, شہر کے اندر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. فرمائے کہ وما ذالک علی اللہ بعزیز, تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی شان بے نیازی, مگر تم سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ بلا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ہے قرآن دو دو چار کی طرح دو ٹوک انداز میں کل کی حقیقت واضح کر رہا ہے. دنیا میں چل جاتا ہے, فلاں کی کال کام آ جائے گی, فلاں ملک کا بادشاہ صدر فون کر دے گا تو کوئی بچ جائے گا آج کا مجرم, ٹھیک ہے, فلاں لٹیرے بچ جائیں گے, فلاں بدماش بچ جائیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹریبونل بیٹھ گیا کراچی کے اندر, سارے دہشت گردوں کی ویڈیو دکھا دی گئی, بیانات بھی آ گئے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کتنا ظلم کراچی کے اندر ہو رہا ہے, یہ فلاں فلاں سیاسی جماعتوں کے غنڈے اور بدماش کتنا ظلم کر رہے ہیں, مگر وہ بھی اپنا دفتر لپیٹ کر واپس چلے گا اسلام آباد. کیوں جی؟ ہمت نہیں ہے. کیا ہمت نہیں ہے؟ ایکشن لینے کی. یہاں پر نتیجہ یہ کہ لاشوں کی گرتی ہوئی تعداد کم نہیں ہوئی کراچی لاش پر. کیوں؟ وہ فلاں کام آ جاتا ہے, فلاں کے مفادات جو ہے وہ آڑے آتے ہیں, فلاں کا فون آ جاتا ہے باہر سے, فلاں بگ شاٹس ہیں, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. اللہ کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کل کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اندھیر نگری کب تک چلے گی آخر اس دنیا کے اندر؟ بالآخر اس دنیا کا خاتمہ ہے, اور وہ قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے, آیت الکرسی سے پہلے. اے ایمان والو, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو, جس دن لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ, نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش مراد جھوٹی سفارش کام آئے گی. یہ پاکستان کی عدالت میں چل جائے گا, یہ دنیا کی عدالتوں میں چل جائے گا, یہ دنیا کے معاملات میں چل جائے گا, اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کم از کم 6 مرتبہ یہ بات قرآن نے ارشاد فرمائی. اگر تو کوئی پڑھے, اگر تو کوئی سمجھے، اگر تو قرآن سے کچھ حاصل کرے، تو آج ہمارے معاشروں کا، گھروں کا یہ نقشہ نہ ہو جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے. بلا تزید وازرت وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں، ہم پڑھ چکے سورہ لقمان کے آخر میں، ڈرو اس دن سے جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. ہر ایک اپنا جواب خود دے گا. قرآن فرماتا ہے سورہ مریم کے آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے. مزید اس کی آگے اور اللہ نے سختی بیان فرمائی، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا، بلائے کسی کو کہ بوجھ اٹھا لیا جائے اس کا، لا يحمل منه شيء، اس میں سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، ولو كان ذا قربا، چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جب کسی میں مصیبت آتی ہے، سارا کراچی تھوڑی پوچھتا اس کو، سارے دو صحابہ بھی نہیں پوچھتے، قریبی رشتے دار تو پوچھتے ہیں نا، پہنچتے تو ہیں نا مدد کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مشکل میں کام آنے کے لیے، دنیا میں ہو جائے گا. فرمایا کل اگر کوئی چاہے گا بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ بوجھ اٹھا لیا جائے، تو نہیں اٹھایا جائے گا، اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ قریب رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک، اب قرآن اس قدر ہلاتا ایمانداری کی بات ہے، اگر تم قرآن کو کھولیں، اگر تم قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن فرما رہا ہے سورہ عبس وتولیٰ آخری بارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ کا کلام، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اس دن، سگے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دیں گے. وہ فکر کیا ہے؟ مجھے کسی طرح جہنم سے بچا لیا. اچھا، سارے قریبی رشتے والوں سے برابر کی محبت نہیں ہوتی. خوبصورت عزیز اس مقام پر قرآن کی مفسرین نے بیان فرمایا، جو محبت ماں باپ سے ہوتی بھائی سے نہیں ہوتی، اور اکثر جو محبت بیوی اور اولاد سے ہوتی ماں باپ سے نہیں ہوتی. مشکل بات، تو شاید جس سے زیادہ وہ کام آ جائے گا یا اس کو پوچھ لے گا انسان، نہیں بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھی دور بھاگے گا. اسے اپنی اتنی فکر لاحق ہوگی کہ کسی دوسرے کو پوچھے گا. یہ ہے ان رشتوں کی اصل حقیقت کل کے اعتبار سے. ہاں، ان رشتوں میں آج ایمان کا رشتہ شامل ہے تو مبارک ہے، ورنہ اللہ نے تو نوح علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرنا. لیس من اہلک، یہ تمہارے بیٹے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا. اللہ فرماتے کہ نہیں، لیس من اہلک، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، یہ تمہارا اہل ہے ہی نہیں، تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام بعض آ گئے باپ کے حق میں دعا کرنے سے، جب پتہ چلا باپ شرک پر اڑا ہوا ہے. رسول اللہ کو فرما دیا، فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی آپ جس کے لیے تمنا رکھیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا. ابو طالب کے بارے میں بتا دیا، آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول خاندان والوں سے خطاب فرما رہے، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے صفیہ، محمد رسول اللہ کی پھوپھی جان صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہاری کسی کام آنے والا نہیں. اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. آپ کی میری کسی کی کیا اوقات اور کیسی؟ ولو کان ذا قربا، چاہے وہ غریب رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں اٹھائے گا بوجھ کوئی کسی کا. اور اس سے بڑھ کر انتہا سورہ معارج میں، اللہ اکبر، سورہ معارج 29 پارے کے آغاز میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤذی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انھا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. اللہ اکبر، انسان چاہے گا مجرم فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، انہیں لے لو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو.
سارے گھر والوں کو چاہے گا لے لو، ساری زمین پر جو کچھ ہے مجھ سے لے لو، تم میں جی چاہے گا مجھے بچا لیا جائے، ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھالوں کو ادھیڑ دیتی ہے، اور اسے پکارتی جس سے رخ پھیرا اور منہ موڑ کر چلا گیا اور مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھتا رہا اور اللہ کی رحمت نہیں لگایا. اللہ اکبر. یہ ہے صرف محض دنیاوی رشتوں کی حقیقت کا معاملہ کل کے دن، کوئی کسی کو نہیں پوچھے. ہاں ان رشتوں میں ایمان کا رشتہ ہو تو قدر ہے اللہ کی، ایسی قدر. سبحان اللہ، قرآن فرماتا ہے سورہ الطور آیت نمبر 21 میں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان کے تقاضوں پر، خالی کلمہ پڑھنے پر نہیں، ایمان کے تقاضوں پر چلتے رہے، ماں باپ بھی اور اولاد بھی، الحقنا بهم ذریتهم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما ألتناهم من عملهم من شيء اور ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے. یہ جنتی فیملی، پڑھے گھر جا کر سورہ طور کی آیت نمبر 21. ایمان ماں باپ میں بھی، ایمان اولاد میں بھی، ایمان کا نقشہ گھروں میں اور اعمال میں بھی. ابھی آگے ذکر آ رہا ہے ایمان کا دعویٰ فقط کافی نہیں، عمل کی گواہی بھی ضروری ہے نجات کے لیے. تو ایمان پر ماں باپ بھی، ایمان پر اولاد بھی، اور اسی پر چل رہے ہیں، فرمائیں گے جمع فرما دیں گے، عمل میں کمی نہیں کریں گے. ممکن ہے درجات کسی کے کم ہو، کسی کے زیادہ، کسی کے اور زیادہ، اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے. مگر شرط کیا ہے؟ ایمان اور ایمان کے تقاضے. یہ قرآن مسلسل پڑھا جا رہا ہے، ہر ہر آیت کا ترجمہ تشریح ہمارے سامنے. دین کے تقاضے آ رہے ہیں، ان تقاضوں پر آج ہمارے گھروں کا نقشہ کیسا ہے، ان تقاضوں کے حوالے سے آج ہمارے گھروں کا نقشہ کیسا ہے. آج ہمارے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایمان والوں کا گھر ہے؟ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری خوشی کو دیکھ کر، ہماری غنی کو دیکھ کر، ہمارے شب و روز کو دیکھ کر لگتا ہے لوگوں کو ایمان والوں کا گھر ہے؟ ہمارے گھر کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ تب ہے جنت کا وعدہ. محض مسلمان کے گھر میں کلمہ پڑھ لینا اور پیدا ہو جانا کافی نہیں، آغاز اسی سے لیکن کافی نہیں. بہرحال یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قریب رشتے دار بھی اگر ہوئے تو کسی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ حاضر نہیں ہوں گے. آگے اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کے ذریعے اور اہم ہدایت ہمیں دی گئی، انما تنذر الذین یخشون ربهم. آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں کل کے عذاب کے حوالے سے، اسی کو نصیحت فرما سکتے ہیں. یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہ کر، ان کو فائدہ ملے. جن کے دل میں خوف ہے کہ موت آنی، جن کے دل میں خوف ہے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جن کے دل میں احساس ہے کہ کل ہماری پیشی ہونی ہے، جن کو یہ یاد ہے کہ زندگی الل ٹپ نہیں ہے، جنہیں یقین ہے کہ کل اللہ ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں ان سے سوال کریں گے، جو اس خوف کے ساتھ جیتے ہیں، ان کو اے اللہ کے رسول آپ کی نصیحت فائدہ دے گی. یہی بات سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے، ھدًى للمتقین. تقویٰ جن کے دلوں میں ہو، خوف خدا جن کے دلوں میں ہو، جن کے سامنے آخرت کی منزل کھلی بھی موجود ہو، جو دنیا کو مقصود نہ بنائے بیٹھے ہوں، جو آخرت کے طلبگار ہوں، اور کل کی جواب دہی کا احساس آج جن کے دلوں میں ہو، ان کو آپ کی نصیحت فائدہ دے گی. فرمایا کہ یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب کا خوف اختیار کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. جنہیں یاد ہے کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے، جنہیں پتا ہے کہ کل سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جنہیں یہ بھی معلوم ہے، قرآن بتا چکا ہے کہ جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ نماز کو ترک کر دینا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ مدثر میں آیت نمبر 42 اور 43 میں، جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ جواب دیں گے نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. اور یہ مسلمانوں کی بات بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ کافر سے ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان قبول کرے گا تو کہیں گے نماز بھی ادا کرنی ہے، بھائی تجھے زکات بھی دینی ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، تم سے تو اعمال کا پہلے دن سے مطالبہ ہے. تو بے نمازی کی سزا جہنم کی آگ. قرآن بتا رہا ہے بھائی، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ڈرا رہے مجھے اور آپ، یہ اللہ کے کلام نے مجھے اور آپ کو بتایا. سورہ مدثر 29 پارہ آیت نمبر 42-43 پڑھیے خود. تو ایمان کا اظہار نماز سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ جنت میں جانے کا پری ریکویسٹ کیا ہے، شرط لازم ایمان، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل، تو کیسے کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی رہائشی یونٹ میں پتا چلے گا کہ یہاں ایمان والا ہے کہ نہیں؟ ہر چند گھنٹوں بعد پتا چل سکتا ہے، ہر چند گھنٹوں بعد اللہ اکبر کی صدا آ رہی، حی علی الصلاۃ کی صدا آ رہی، حی علی الفلاح کی صدا آ رہی ہے. کیا قدم اٹھ کر جا رہے مسجد کی طرف؟ یہ اٹھتے ہوئے قدم، یہ آتا ہوا نمازی، یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والا ہے. تو جو نہیں آ رہا وہ ایمان والا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. ترمذی شریف کی روایت ہے. ہاں، بے نمازی کا ہم جنازہ پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو مسلمان تو ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے بالکل. صحابہ کرام تو لکھا علماء نے، صحابہ کرام کے دور میں قضا نماز کا تصور ہی نہیں تھا، اس لیے قضا نماز کے سوالات تو بعد میں پیدا ہوئے. وہاں تو فجر عشاء میں نہ آنے والا کیا ٹھہرتا تھا؟ منافق. تو بے نمازی کیا ہوگا ان کے نزدیک؟ کافر. اسی لیے منافقین بھی نمازیں ادا کرتے تھے تاکہ انہیں مسلمان مانا جائے. آج کیا ہے؟ ہم نمازیں بھی ادا نہ کریں مسلمان بھی ٹھہریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس زمانے کا وہ منافق جس کو قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے وہ منافق. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے پانچ وقت کی نماز میں آتے تھے. اور عبداللہ بن ابی سردار منافقین کا، وہ جمعے کے دن آگے آگے بڑھتا تھا، جس اپنے کا اس کو مسلمان مانا تھا. آج کیا ہے؟ پانچوں کی پانچوں ضائع ہو جاتی امت کی. اور اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. امت ٹھنڈک پہنچا رہی ہے اپنے رسول کی آنکھوں کو. یہ ہے اس وقت ہماری صورتحال. اور ہم کہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کے جھکنے کے لیے آج امت کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے، جھکنے کے لیے، لو لگانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، راز و نیاز کی گفتگو کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آج ٹائم نہیں. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت ایک ایسا میں آیا کہ نماز تو وہ عمل ہے کہ فرض نماز کے وقت تو اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے. لوگ طواف چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اللہ کے گھر کا طواف کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ عمل زمین پر کہیں نہیں ہو سکتا سوائے خانہ کعبہ کے. اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. اللہ کے گھر کا طواف رک جائے نماز کی وجہ سے، ہمارا کام نہیں رک سکتا، ہماری مصروفیات نہیں رک سکتی. تو ہمارے کام کیسے ہیں؟ بہت سے غلط بھی تو ہیں، بیان کرنا ضرورت نہیں اس کی. یہ کام اور طواف کا عمل کوئی میچ ہے؟ کوئی موازنہ ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ طواف رک گیا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. ادھر ٹی وی بند نہیں ہوتا، دکان کا کاؤنٹر نہیں چھوٹتا، دوستوں کی محفل نہیں چھوٹتی، اور اس سے آگے کی بات اللہ نے معاف کر دی. اللہ اکبر. تو بھائی ہر چند گھنٹے بعد پتا چل رہا ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے. آپ بھی چیک کر لیں اپنا، دوسروں کا چھوڑ دیں اپنا چیک کر لیں، میں بھی اپنا چیک کروں. ہر چند گھنٹوں بعد گواہی آتی ہے یا نہیں پتا چل جائے گا. ایمان والا ہوں تو جائیں گے قدم بڑھ کر اللہ کے حضور جھکنے کے لیے، اور اگر نہیں جا رہے تو سادہ سی بات ہے کہ ایمان کدھر رکھے تھے. اور حدیث شریف مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، اور نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہا ہے. اور یہ پانچ وقت کی نماز کی بات ہوئی. ابھی جمعے کی دو رکعت کا اطمینان جھوٹا اطمینان. جمعہ اللہ ہی کے لیے ادا کرتے، اسی اللہ نے پنج وقتہ نماز فرض کی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. کرنے تو پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ادا کرنے والا وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. پنج وقتہ نماز کی پاسداری کرنے والا وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اور جو ادا نہیں کر رہا پھر اللہ کا ذمہ نہیں اس کے لیے. پھر اس کا حشر فرعون اور حمان اور شداد اور اس طرح کے ظالم اور جابروں کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان حرکتوں سے, ایسے لوگوں کی حرکتوں سے, اور اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آگے شاد ہوں, ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی, اور جو تزکیہ اختیار کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے تزکیہ اختیار کرتا ہے, خیر کی طرف آ رہے ہو, اپنے باطن کو پاک کرتے ہو, اپنے ظاہر کو پاک کرتے ہو, اس تزکیہ باطن کا بھی, ظاہر کا بھی, عقیدے کا بھی, فکر کا بھی, سوچ کا بھی, اعمال کا بھی, یہ سارا تزکیہ یہ تمہارے کام آئے گا. قرآن فرماتا ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جو محنت کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے, من شکر فانما یشکر لنفسہ, جو شکر کی روش اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جس نے عمل کیا نیک تو اپنے بھلے کے لیے, اور جس نے بدی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. تو آج تم جو محنت کرو اپنے بھلے کے لیے, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا تھا, فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, سارے معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. کل اللہ تمہارے باطن کو بھی ظاہر کر دے گا, فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے, کیا نیتی تھی, کیا ارادے تھے, اعمال بھی پیش ہوں گے اور نیتیں اور ارادے بھی سب کچھ پیش ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے ایک مواضع پیش کیا, فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ, برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا, برابر نہیں اندھیرے اور روشنی, برابر نہیں سایہ اور شدید دھوپ اور اس کی تپش, اور برابر نہیں زندہ اور مردہ. یہ بالکل اپوزٹ باتیں ہیں نا. تو جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں, جس طرح سایہ اور تپش دھوپ کے برابر نہیں, جیسے اندھیرے اور اجالا برابر نہیں, جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں, ایسے ہی اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا برابر نہیں ہو سکتے. نمازی اور بے نمازی یہ تو ہم سمجھ رکھے ہیں, اچھی بات ہے تم پڑھو میرے لیے بھی دعا کر لینا, یہ ایسا نہیں ہے. نمازی اور بے نمازی برابر نہیں بھائی, پردہ کرنے والی عورت اور بے پردہ عورت برابر نہیں, حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر نہیں, سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا برابر نہیں, عدل کرنے والا حکمران ظلم کرنے والا برابر نہیں, لوگوں کی خدمت کرنے والا لوگوں کو لوٹنے والا برابر نہیں, امانت کی پاسداری کرنے والا خیانت کرنے والا برابر, جن کے چلے جائیے. جیسے ان ساری چیزوں کی تاثیر بالکل مختلف ہے, ایسی تمہارے اعمال مختلف تو ان کا انجام بھی مختلف ہوگا. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں. ایک سادہ سا مفہوم کیا ہے, کچھ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے مر چکے ہوتے ہیں. ابو جہل آنکھیں تھیں اس کی, دیکھتا تھا, کان سے وہ سنتا تھا, دل تھا وہ دھڑکتا بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے نہیں, لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها, سورۃ الانعام آیت نمبر 179. ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اول, یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر. اولئک ہم الغافلون, یہ غافل ہیں. کس سے غافل ہیں؟ اپنی روح اور اس کے تقاضوں سے غافل ہیں. کافر کو قرآن کہہ رہے مردے ہیں, کس معنی میں؟ آنکھ سے دیکھتا تو ہے مگر دل کی آنکھ سے دیکھنا, روح کی آنکھ سے دیکھنا وہ ختم ہو گیا, حق کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو استعمال کرنا وہ ختم ہو گیا. ان کے کان مگر یہ سنتے نہیں, دنیا جہاں کی باتیں سنتے ہیں, حق سننے کے لیے, اللہ کے کلام کو سننے کے لیے, پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. ان کے دل دھڑکتے تو ہیں, پمپ تو کرتے ہیں خون کو, بلڈ سرکولیشن ان کی باڈی میں چل رہا ہے, مگر ان کی روح مردہ ہو چکی ہے, یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھوڑ چکے ہیں اور ضائع کر چکے ہیں. تو ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. کان آپ کے میرے بھی ہیں, بہت کچھ ہم سنتے ہیں, حق کو سننے کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں, آنکھیں آپ کے پاس میرے پاس بھی موجود ہیں, حق کو دیکھنے کے لیے کتنے استعمال ہوتی ہیں, دل آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے, سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور قبولیت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, مگر حق کو قبول کرنا اور حق کے اوپر یقین کا ہونا اور حق کے تقاضوں پر یقین کے ساتھ پھر اس کے لیے عمل کا ارادہ ہونا, اس کام کے لیے ہمارے دل استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہیے. اے نبی علیہ السلام, آپ مردوں کو جو قبروں میں سنانے والے نہیں, ان انت الا نذیر, آپ کو خبردار کرنے والے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرانا اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا اے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعد وقت مکمل ہوا، سورہ فاطر کا تیسرا رکوع آج ہم سمجھ رہے تھے، کچھ آیات باقی انشاءاللہ آئندہ ہم سمجھیں گے۔ ذکر بہت واضح ہے، تم فقیر ہو اور اللہ بے نیاز، تم اللہ کی بندگی نہ کرو، اس کے دین کو چھوڑ دو، اللہ بے نیاز، اللہ کسی اور کو لے آئے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں تم بچ جاتے ہو، دنیا میں تم چھپ جاتے ہو، کل کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں چھپے گا۔ دنیا میں دوسرے کے کام لوگ آ جاتے ہیں، کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور چاہے قریب رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ محض خونی رشتہ کل کام نہیں آئے گا، ہاں ایمان کا رشتہ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں جمع فرما دیں گے۔ جو کوئی محنت کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، تمہاری محنتوں کی اللہ کو حاجت نہیں۔ ایمان کا قبول کر لینا کافی نہیں، اس کا اظہار عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ اور کیسے پتا چلے کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہر چند گھنٹوں بعد نماز کے لیے پکار آتی ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔